तैयार करता इल्मी कैसे घर कैसेट और सीडी मिलने का पता नोट फरमा लें।
इल्मी कैसेट घर, दुकान नंबर 5, नज़्द तबलीगी मरकज मदनी मस्जिद, फातिमा प्लाजा, ब्लॉक नंबर 7, फेडरल बी एरिया, कराची। इल्मी कैसेट घर।
फोन नंबर 6822299, मोबाइल 0333217940।
इल्मी कैसेट घर पेश करता है, अब आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। अब आप अपने मोबाइल में अपनी पसंदीदा तिलावत, मुकम्मल कुरान पाक, नाते, हम और नज़में, इस्लामी व कुदरती मनाजिर यहां से डाउनलोड करवाएं।
वो हमेशा की है, कभी ना खत्म होने वाली है और लामहदूद जिंदगी है। असल जिंदगी आखरती की है, इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा में इस तरह मेहनत फरमाई कि दुनिया की बेरग़बती का होना दिल में उतर जाए और दुनिया का फानी होना दिल में उतर जाए और दुनिया में मुसाफिरों की तरह रहने का जहन बन जाए और असल जिंदगी की तैयारी में सब लग जाए। आप अलैहिस्सलाम ने इसकी मेहनत की कि इस दिल से दुनिया निकले, इस दिल से दुनिया निकले कि सारी खताओं की जड़ ये दुनिया की मोहब्बत है और ये लंबी लंबी उम्मीदें ये आदमी को आखरत से गाफिल कर देती हैं। जहाँ थोड़ी देर रहना है उसके बकदर तैयारी हो, जहाँ ज्यादा रहना है उसके बकदर तैयारी हो। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने ना खुद दुनिया से दिल लगाया ना सहाबा का दिल दुनिया से लगाने दिया। जब आदमी इस दुनिया में फंसता है तो फिर आखरत को भूल जाता है, वो इस दुनिया को ही सब कुछ समझ बैठा होता है, ना फिर उसको अल्लाह का ख्याल, ना अल्लाह के रसूल का ख्याल, ना अच्छे आमाल का ख्याल, उसकी तो सब कुछ जो है वो दुनिया ही बन जाती है। सुबह उठेगा दुनिया और शाम को होगी करेगा तो दुनिया और रात को सोएगा तो दुनिया और ख्वाब भी देखेगा तो दुनिया के ही देखेगा। इसलिए आखिरत की जिंदगी को हर आन हर घड़ी सामने रखा जाए। ईमान वाला वो है जो उसका हर आने वाला दिन आखिरत की फिक्र को बढ़ा रहा हो और दुनिया की बेरग़बती को बढ़ा रहा हो। ऐसा ना हो कि आदमी इस दुनिया को लेके ही दुनिया से चला जाए। इसलिए बाद मरतबा अल्लाह वालों की तरबियत के लिए अल्लाह पाक कुछ मुकर्रर कर देते हैं कि जिससे आखिरत का इंतजार हो जाए और आदमी चलते चलते भी तौबा कर जाए। एक मजदूब बुजुर्ग गुजरे हजरत बहलोल रहमतुल्लाह अलैह, मजदूब थे, लोग उनको दीवाना समझते थे, दीवाना नहीं समझते थे, वो अल्लाह वाले थे, बुजुर्ग थे। खलीफा हारून रशीद का जमाना था और उनके दरबार में उनका आना जाना था। हारून रशीद जरा थोड़े से जलाली तबीयत के थे, हर एक हिम्मत नहीं करता था, लेकिन हजरत बहलोल के बारे में उनका हुक्म था कि इनको हर वक्त की हाजिरी की इजाजत है, तो आया करते थे। तो हारून रशीद कुछ उनसे थोड़ा सा मजाक करते, कुछ दिल लगी करते, कुछ छेड़छाड़ करते। एक मरतबा हजरत बहलोल रहमतुल्लाह आए तो हारून रशीद ने अपने तबीयत के मुताबिक से थोड़ा सा मजाक छेड़छाड़ की और कहा, बहलोल आज मैं तुम्हें एक अमानत देना चाहता हूँ। और एक छड़ी निकाली और निकाल के कहा कि बहलोल ये मेरी तरफ से तुम्हारे पास अमानत है और तुम तलाश करो उस दुनिया में जो तुम्हें अपने से बड़ा बेवकूफ नजर आए, उसको मेरी तरफ से तोहफे में दे देना। हजरत बहलोल उस छड़ी को लेके वापस घर आ गए। उसके बाद जब हारून रशीद के दरबार में जाना होता तो वो छड़ी उनके पास हुआ करती थी। एक अरसे तक फिर जाना ना हुआ, फिर इत्तला मिली कि हारून रशीद बीमार है, तबीयत खराब है, तो इयादत सुन्नत है, इसलिए इयादत की नियत से हारून रशीद के दरबार में आए। तो देखा कि वाकई हारून रशीद बिस्तर पे हैं और तबीयत खराब है। पूरा पूछा, हारून रशीद क्या हाल है, कि क्या पूछते हो, बस अब तो सफर की तैयारी है। हजरत बहलोल रहमतुल्लाह ने पूछा, कहाँ का सफर है, का आखरत का सफर है। तो हजरत बहलोल रहमतुल्लाह ने कहा, फिर किस लश्कर को तुमने पहले से रवाना कर दिया जो वहां पहुंच के तुम्हारे इस्तकबाल की फिजा बनाए और तैयारी करे, और कितने शाही बावर्ची और खुद्दाम तुम्हारे साथ जा रहे हैं। ہارون رشید نے کہا یہ وہ سفر ہے جو جس میں کوئی کسی کے ساتھ نہیں جایا کرتا, تنہائی آدمی جاتا ہے. تو حضرت بحری الرحم اللہ نے کہا ہارون رشید تمہاری ایک امانت ایک عرصے سے میرے پاس رکھی ہے, اور چھڑی نکال کے دکھائی کہ تم نے مجھے دی تھی یہ کہہ کر کہ میں دنیا میں تلاش کروں, مجھ سے بڑا کوئی اگر بے وقوف نظر آئے تو میں دے دوں. میں اس شخص سے تلاش میں تھا, مجھے کوئی اپنے سے بڑا بے وقوف نظر نہیں آیا, آج تم نظر آئے ہو کہ تم ہی سب سے بڑے بے وقوف ہو, اور میں تمہیں ہی یہ چھڑی تحفے میں دیتا ہوں. اور پھر کہا کہ ہارون رشید میرا ایک زمانے سے تمہارے دربار میں آنا جانا ہے, جب تمہیں کوئی سفر پیش ہوتا تھا تو ایک لشکر پہلے سے روانہ کرتے تھے جو وہاں پہنچ کے تمہارے استقبال کی فضا بناتا, پھر کچھ شاہی باورچی اور راشن کا سامان اور خیمے اور کچھ خدام تمہارے ساتھ جایا کرتے تھے. ہارون رشید وہ سفر کتنے دن کا ہوتا تھا؟ تو دو تین دن کا سفر ہوتا تھا. کہ بقول تمہارے اس مختصر سے سفر کی تو تم اتنی تیاری کرتے تھے, اور وہ طویل سفر جہاں سے واپسی بھی نہیں ہے اس کی تم نے کوئی تیاری نہیں کری. ہارون رشید نے یہ بات سنی تو رو پڑے اور کہا بہلول ہم تو تمہیں سب سے بڑا بے وقوف سمجھتے تھے, حالانکہ تم سب سے بڑے عقل مند ہو. واقعی ہم نے اس آخرت کے سفر کو بھلائے رکھا, اس کی کوئی تیاری نہیں کی. میرے محترم بزرگوں دوستو, کہنے کو تو یہ سوال حضرت بہلول کا ہارون رشید سے تھا, لیکن اگر غور کریں تو یہ سوال ہم سب سے ہے. کیا ہم آخرت کے لیے تیار ہیں؟ وہ اعمال جن سے آخرت کی زندگی بنتی ہے ہم نے اس کی تیاری کر لی؟ وہ تو یہ دنیا اتنی ہمارے اوپر غالب آ گئی کہ ہمیں تو ہفتوں آخرت کا خیال بھی نہیں آتا. دیانت داری سے سوچے ذرا ابھی کہ کتنے دن ہو گئے ہوں کہ ہمیں موت کا خیال نہیں آیا, کتنے دن ہو گئے ہوں گے ہفتوں کہ ہمیں آخرت کا خیال نہیں آیا کہ ہم نے بھی وہاں جانا ہے. ہم تو یہ سب یہاں دیندار لوگ بیٹھے ہیں, جب دیندار ہفتوں موت کو یاد نہ کریں اور آخرت کو یاد نہ کریں تو دنیا دار کیسے یاد کرے گا؟ وہ تو ویسی موت کے نام سے ڈرتا ہے. اور صحابہ کے مجالس آخرت کے تذکروں سے اور موت کے تذکروں سے بھری ہوتی ہیں. ہماری مجالس میں بھی آخرت کے تذکرے ہوں, موت کے تذکرے ہوں, تو اللہ کے فضل و کرم سے تبلیغ کی محنت کی برکت سے کچھ تذکرے شروع ہو گئے, ورنہ دنیا دار تو موت کا تذکرہ کرتے ہوئے ہی ڈرتے ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو اگر کثرت سے یاد کرو تو پھر میں تمہارا یہ حال نہ دیکھوں جو ہو رہا ہے. جن صحابہ کو ہنستے ہوئے دیکھ لیا تھا اس پہ ارشاد فرمایا تھا کہ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز اگر موت کو کثرت سے یاد کرو تو میں یہ حال نہیں دیکھوں جو ہو رہا ہے. اس لیے ہمیں ایسی دعائیں بھی بتائیں کہ اسی کے لالچ میں آدمی موت کو یاد کر لے. تو جو 25 مرتبہ روزانہ اللہم بارک لی فی الموت و فیما بعد الموت 25 مرتبہ روزانہ پڑھ لے تو اگر اس دن مر گیا تو شہادت کی موت ہوگی, کہ کسی بہانے یہ موت کو یاد تو کرے تاکہ اس دنیا کی بے رغبتی دل کے اندر آئے. یہ ساری خطاؤں کی جڑ دنیا ہے. جب آدمی اس دنیا میں پھنستا ہے تو پھر نہ اس کو ذکر کا وقت, نہ تلاوت کا وقت, نہ دعوت کا وقت, نہ تعلیم کا وقت, نہ گشتوں کا وقت. ٹھیک ہے, یہ تو ہم نے سن لیا ہے کہ فرائض کے بعد سب سے بڑا فریضہ حلال کمائی ہے, لیکن کبھی علماء سے بھی تو پوچھے کہ وہ کون سا فریضہ اور کس طرح کا فریضہ ہے. اس میں دو شرطیں لگائی ہیں, ایک تو طریقہ حلال ہو, دوسرا اس میں اتنی مشغولیت نہ ہو کہ آدمی دین سے غافل ہو جائے, یا اتنی مشغولیت نہ ہو کہ دین کے تقاضے دوسرے نمبر پہ آ جائیں اور دنیا کے تقاضے پہلے نمبر پہ آ جائیں, اس کے بعد فرائض کے بعد یہ فریضہ بنے گا. اب جو دنیا کی کمائی ہمارے گشتوں کو کھا جائے, ہماری تعلیم کو کھا جائے, ہمارے سروزے کو کھا جائے, ہمارے چلے پہ زد پڑ جائے, اس کو کیسے کہیں؟ کمانا تو ضرورت کے لیے ہے، اس کو زندگی کا مقصد تھوڑی بنایا جائے گا. یہ وقت تو آدمی کے پاس ایک ہی ہے، چاہے دنیا کمانے میں لگا لے یا دین میں لگا لے، وقت تو ایک ہی ہے. دنیا میں کتنا ہی کما لے، کتنا استعمال کرے گا اس کو، سارے خزانے میں جمع ہو جائے تب بھی تو دو روٹی کھائے گا، دو جوڑے ہی پہنے گا. لیکن دین کے کاموں میں ضعف آ جائے گا. وقت ایک ہی ہے، اگر دنیا میں لگا لے تو گشتوں کے لیے کہاں سے وقت بچے گا، دعوت کے لیے کہاں سے وقت بچے گا. اسی یہ مجمع پرانا مجمع ہے، اگر یہ مجمع ٹھان لے کہ ہم دعوت کے تقاضوں کو مقدم کرتے ہوئے دیکھیں گے دنیا کو، پھر اللہ پاک ساری دنیا میں دین کو زندہ کر دیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہماری کمائی کے نقشے تو ویسے ہی چلتے رہے جیسے دنیا داروں کے چل رہے اور دین کے تقاضے پورے ہو جائیں. صحابہ اکرام کی کمائیوں کے نقشوں پہ زد پڑی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی گھر میں کئی دن سے فاقہ ہے، کئی دن سے فاقہ ہے. اور کون ہے حضرت علی جن کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری چہیتی لاڈلی بیٹی ہیں، وہ بھی فاقے سے. حضرات حسنین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے نواسے، وہ بھی فاقے سے. یہ فاقے کس لیے آئے؟ اس لیے تو نہیں آئے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کمانا نہیں جانتے تھے. وہ تو ایسے دلیر تھے کہ بازار میں گھستے تو بڑے بڑے تاجروں کو کونے میں بیٹھا دیتے. دین کی محنت اور دین کے تقاضوں کی وجہ سے کمانے کی فرصت نہیں ملتی تھی. صحابہ کے گھر فاقے اس لیے نہیں آئے تھے کہ کمانا نہیں جانتے تھے. دین کے تقاضے اتنے غالب تھے کہ کمائیوں کی فرصت نہیں ملتی تھی. کئی دن کے فاقوں کے پاس ایک یہودی کے باغ میں گئے اور اجرت کے اوپر کنویں سے پانی بھر بھر کے کہ میں فی ڈول ایک کھجور دوں گا، اور وہ جب کھجور اتنی ہو گئی کہ دو ہاتھوں میں آ جاتی ہے کہ بس یہ دے دو، یہ کھجور علی اور علی کے گھرانے کے لیے کافی ہیں. ضرورت کے بقدر کمائیوں میں لگنا، ضرورت کے بقدر کمائیوں میں لگنا، باقی سارا وقت اللہ کے حکموں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ دنیا میں پھیلانے میں لگانا، پھر انشاءاللہ دنیا بھی سمرے گی اور آخرت بھی سمرے گی. رہا جہاں تک تنگ دستیوں کا اور مسائل کا حال، وہ تو جو 100% دنیا میں لگے ان کے اوپر بھی آیا کرتے ہیں. اگر دین کا کام کرتے ہوئے کچھ تھوڑا سا کم آمدنی ہو گئی یا کوئی تھوڑا سا مسئلہ آ گیا، ہم سوچے تو صحیح یہ کس وزن کے ساتھ تولی جائے گی. یہ جتنے دنیا میں کاروباری لمبے چوڑے نقصان ہو رہے یا سارے تبلیغ میں لگے رہے، آخر ان کو بھی ہوتے ہوئے نہیں ہوتے. تین کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے سال کے سفر میں ساتویں سفر اگر کبھی آئے، اول تو آتے نہیں. اسی کہ ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں. اللہ پاک آزماتے اس کو ہے جس کو دیکھ لیتے کہ یہ آزمائش کے قابل ہے. ہمارے ساتھ تو فضل اور کرم اور رحم کا ہی معاملہ ہوتا ہے، پھر بھی کبھی آ جائے تو آدمی اس سے گھبرائے نہیں. اور جو تبلیغ میں لگ گیا اس کے مسائل کا حل اس محنت میں، اس محنت کے کرتے ہی ملے گا، چھوڑ کر نہیں ملے گا. ایک دفعہ تبلیغ کے کام میں آ گیا، اللہ نے اس کے تبلیغ کی فہمت عطا فرما دی، اب اس پہ جو مسائل آئیں گے ان مسائل کا حل اس محنت کو کرتے ہی ملے گا، اس محنت کو چھوڑ کے نہیں ملے گا. شیطان کہتا ہے کہ نہیں، تھوڑا سا چند مہینے میں اپنے آپ کو فارغ کر لوں اور سارے مسائل حل ہو جائے، قرض اتر جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، پھر انشاءاللہ تبلیغ ہی کروں گا. نہیں، اس محنت میں لگنے والوں کا حل مسائل کا اس محنت میں لگنے سے ہی ہوگا. اس لیے پرانوں کا مجمع ہے، ہم جیسے چلیں گے باقی سارا مجمع ایسا چلے گا. تو اس دنیا کی محبت سے اس دل کو خالی کرنا، آخرت کے تذکرے اور موت کے تذکرے اس دنیا کی بے رغبتی کو پیدا کرتے. جس کے سامنے حرام ہر گھڑی آخرت ہوگی، وہ کہاں دنیا میں پکے مکان بنا سکتا ہے اور کہاں مکانوں کو آراستہ کر سکتا ہے، وہ تو مسافروں کی طرح رہے گا. اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دنیا میں ایسے رہو جیسے راہ چلتا ہوا مسافر، ایسے رہو جیسے راہ چلتا ہوا مسافر. راہ چلتا ہوا مسافر کسی راستے کی چیز سے جی نہیں لگاتا، کسی درخت کے سائے میں سستانے کے لیے تھوڑی سی دیر ٹھہرتا ہے اور پھر منزل کی طرف چل دیتا ہے. اس کو کیا واسطہ دنیا کی آرام دہ اور آسائش کی چیزوں سے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں ایک مرتبہ ایک انصاری عورت آئی, انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بوریا دیکھا جو آپ کا بستر تھا کہ آپ سے سب اس پہ لیٹتے تو آپ کے جسم مبارک پہ اس کے نشان پڑ جاتے, تو وہ بستر دیکھ کے رو دیں اور گھر گئیں اور ایک چمڑے کا گدا بنایا جس میں کھجور کی چھال بھری اور وہ لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا آئیں اور حضرت عائشہ کو پیش کیا کہ حضور کی خدمت میں پیش کر دی. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لائے تو اس گدے کو دیکھ کے کہا عائشہ یہ کیا ہے, کیا اس نے فلاں ساری عورت آئی تھیں اور آپ کے بستر کو دیکھ کے پریشان ہو گئی تھیں اور یہ گدا آپ کے لیے بنا کے دیکھی گئی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا عائشہ مجھے ان چیزوں سے کیا واسطہ, میری مثال تو اس مسافر کی سی ہے جو چلتے چلتے راستے میں سستانے کے لیے تھوڑی دیر ٹھہرے اور پھر اپنے منزل کی طرف چل دے, اور کہا عائشہ اس کو واپس کر دو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کو واپس کروں, لیکن حضور علیہ السلام نے اتنا اصرار کیا, اتنی دفعہ کہا کہ وہ گدا مجھے واپس کرنا پڑا. تو میرے بھائی دوستو بزرگو, دعوت کے کام کرنے والوں کے پاس کہاں اس کی گنجائی کہ ان چیزوں میں لگیں. ہم تو مسافر ہیں, کام کرتے کرتے تھک جائیں گے تو کہیں بھی لیٹ کے سو جائیں, اور اگر گھروں کو بنانے میں اس کو آراستہ کرنے میں لگے تو پھر دین کا کام یقیناً متاثر ہوگا, یقیناً متاثر ہوگا. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس کی محنت کی کہ کوئی بھی اس نہج سے نہ ہٹے جس نہج پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کے گئے. اسے جس کو گورنر بناتے ان کو اس کی تحقیق کرتے کہ گورنر بن کے بدلے تو نہیں, کہیں اپنے نمائندے کو بھیجتے اور کہیں خود تشریف لے جاتے, کہیں خود تشریف لے جاتے. چاہے ایک مرتبہ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ جن کو شام کا گورنر بنایا تھا ان سے ملنے کے لیے شام تشریف لے گئے, اور شام اس وقت جو اس وقت چار قریب کے ملک ہیں وہ مل کے ایک صوبہ بنتا تھا, اتنا چھوٹا تھا شام نہیں تھا, قریب کے جو چار ملک میں ہیں وہ مل کے ایک صوبہ بنتا تھا. پیسے کی ریل پیل تھی اور موسم بھی ٹھنڈا, پھلوں کی فراوانی, حسن بھی, ساری چیزیں تھیں. تو وہاں تشریف لے گئے. اب کتنے دن میں مدینہ منورہ سے شام پہنچے ہوں گے کہ آج کل بھی جو سڑک اتنی اچھی بن گئی اب بھی 48 گھنٹے لگتے ہیں اگر اپنی گاڑی سے آدمی جائے, اتنے موٹر وے اچھے بن گئے. اس کے بعد کتنے دن میں وہاں پہنچے ہوں گے. چنانچہ دمشق کے شہر میں حضرت عبیدہ بن جراح سے ملاقات ہوئی اور باتیں ہوتی رہیں. پھر کہا کہ عبید میں تو تمہارے گھر بھی جانا چاہتا ہوں, تمہارا گھر بھی دیکھنا چاہتا ہوں. حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے بھائی عمر, میرا گھر دیکھ کے تمہیں آنسو بہانے کے علاوہ کیا ملے گا؟ اور کہ نہیں, میں تو جانا ہی چاہتا ہوں, دیکھنا چاہتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ذہن میں یہ تھا کہ اتنے خوشحال صوبے کے گورنر بنے ہیں, کچھ تو تبدیلی آئی ہوگی, کچھ تو اپنے آپ کو بنایا ہوگا. اور کہ بہت اچھا, چلو اب شام کے گورنر امیر المومنین کو لے کے چلے. چلتے چلتے سارے شہر کی رونق ختم, چمک دمک ختم, بازار اور بلڈنگیں ختم. پوچھے لگی, ارے عبید مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ کہ امیر المومنین میرا مکان آنے ہی والا ہے. جب ساری آبادی ختم ہو گئی, ویرانہ شروع ہوا, تو ایک گھاس کا بنا ہوا جھوپڑا تھا. حضرت عبیدہ بن جراح تو اس میں داخل ہوئے اور کہا عمر یہ ہے میرا مکان. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ چاروں طرف نظر دوڑائی تو وہاں کچھ نظر ہی نہیں آیا, کوئی نہ ساز و سامان, نہ برتن, کچھ بھی نہیں. کہہ رہے بھائی تمہارا گزارا کس طرح ہوتا ہے, یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. کہ امیر المومنین سب کچھ تو ہے, یہ مصلی ہے, رات کو اس پہ نماز پڑھتا ہوں اور رات کو اسی پہ سو جاتا ہوں. کہ کوئی برتن امیر المومنین وہ بھی ہے. تو اوپر تاخ جو گھاس پھوس کا ایک تاخ بنایا تھا, وہاں ہاتھ بڑھایا تو ایک مٹی کا پیالہ تھا جس میں پانی بھرا ہوا تھا اور خشک روٹی کے ٹکڑے ڈوبے ہوئے تھے. امیر المومنین کام کی مشغولیت کی وجہ سے, کہ سارا کام دین کا ہی کام تھا, کام کی مشغولیت کی وجہ سے, حکومت کا نظام سنبھالنے کی وجہ سے پکانے کی فرصت نہیں ملتی. گورنر صاحب کہہ رہے پکانے کی فرصت نہیں ملتی. ایک عورت روٹی پکا کے بھیج دیتی ہے چند دن کی, جب تازی ہوتی ہے تو کھا کے چلا جاتا ہوں، جب سوکھ جاتی ہے تو صبح پانی میں ڈبو کے چلا جاتا ہوں اور رات کو آ کے اس کو کھا کے سو جاتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تو رو پڑے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہہ رہے عبید ہم سب بدل گئے لیکن تم نہیں بدلے، تم ویسی ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے۔ تو انہوں نے دکھا دیا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے راہ چلتا ہوا مسافر۔ میرے بھائی دوستو بزرگو، یہ صحابہ اکرام کے واقعات ہمارے لیے نمونہ ہے، نمونہ ہے۔ وقت ہمارے پاس ایک ہی ہے، یا تو دنیا کے بنانے میں، گھر کے سنوارنے میں اس میں لگا دیں، یا دین کے تقاضوں کو پورا کرنے میں لگا دیں۔ آج اگر دین کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اور دعوت کی مشغولیت کی وجہ سے اگر دنیا کی کوئی ضرورتیں ہماری پوری نہیں ہوتی اور وہ تمنا آرزوئیں سینے میں گھٹی کی گھٹی رہ جائیں گی، تو کل اللہ حضرت شہنشاہ اور سلاطین والی جنت ایسوں کو عطا فرمائیں گے کہ میرے دین کے کام کی وجہ سے ان کی خواہشیں سینے کے سینے میں اندر رہ گئی۔ تو میرے محترم دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دل سے دنیا کی محبت کو بھی خالی کیا، اوروں کی محبت کو بھی خالی کیا، اور اس دل میں اللہ کی محبت کو بھرا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی زندگی 23 سالہ ہے، 23 سالہ زندگی میں جو سب سے زیادہ آپ کا وقت لگا، جس پہ سب سے زیادہ آپ کی قوت خرچ ہوئی، وہ اس دل کے یقین کے ٹھیک ہونے کی محنت پہ خرچ ہوئی۔ کہ دل اصل ہے، دل اصل ہے، اگر یہ بن گیا تو جسم کے سارے اعضا بھی بن جائیں گے، اگر یہ بگڑ گیا تو سارے اعضا بھی بگڑ جائیں گے۔ تو اس دل کے یقین کو ٹھیک کرنے کی محنت پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت لگا ہے، 23 سال میں اکثر وقت اس پہ لگا کہ اس دل سے اللہ کا غیر نکلے اور اللہ پاک کی ذات عالی اس دل کے اندر سما جائے۔ اس لیے کہ اللہ کا غیر ساری مشکلات اور گڑبڑ کا ذریعہ بنتا ہے، اور ایسی محنت کی کہ کھرچ کھرچ کے اس دل سے اللہ کے غیر کو نکلوایا، کھرچ کھرچ۔ اس لیے کہ ذرے برابر بھی اگر اللہ کا غیر ہوگا تو اللہ پاک اس دل میں نہیں آتے جس دل میں اللہ کا غیر ہو، کھرچ کھرچ۔ جیسے گھر میں ہانڈی جل جائے نا تو گھر والی گھر کی عورتیں اس کو صاف کرتی ہیں، مانجتی ہیں، پھر بھی اگر اس میں کہیں کونے میں بڑا دفعہ پتیلی جو ہے نیچے سے تھوڑی سی اوپر نیچے ہو جاتی ہے تو جو اس کی جھریاں ہوتی ہیں اس میں وہ جلے کا نشان رہ جاتا ہے، تو پھر جھاڑو سے رگڑ کے صاف کرتی ہیں۔ اس مجھے بھی اتنی محنت کیوں کر رہی ہو؟ تو کہتی ہیں کہ یہ تھوڑا سا بھی جلا ہوا رہ گیا ہے، جو نئی چیز پکائیں گے اس میں جلے کا مزہ آ جائے گا۔ تو اس دل کے کسی جھری اور کوڑے کے اندر اللہ کا غیر بیٹھا ہوا ہے تو اللہ پاک بھی اس دل میں نہیں آتے، اللہ پاک اسی دل میں آتے ہیں جس میں اللہ کا غیر نہ ہو۔ دیکھیے جو نفاست پسند لوگ ہوتے ہیں، اگر کپڑے پہ ذرا دھبا آ جائے تو پہننے کو دل نہیں چاہتا، اگر پلیٹ پہ کوئی نشان لگے ہو تو کھانے کو جی نہیں چاہتا، اگر گلاس چکنا ہاتھ کسی نے لگا دیا تو اس میں پانی پینے کو جی نہیں چاہتا، بستر پہ دھبا ہو تو لیٹنے کو طبیعت نہیں آمادہ ہوتی۔ یہ دنیا کی نفاست پسندوں کا حال ہے، اور جو جس نے نفاست پیدا کی ہے وہ اس دل میں کیسے آئے جس دل میں اللہ کے غیر کی محبت کے دھبے پڑے ہوئے۔ اس لیے اس دل سے اللہ کے غیر کے یقین بھی نکالنا ہوگا، اس دل سے اللہ کے غیر کا تعصب بھی نکالنا ہوگا، اس دل سے اللہ کے غیر کی محبت بھی نکالنی ہو، وہ بھی نکالنی ہو۔ اس دل میں تو بس اللہ ہی کی محبت سمائی ہوئی ہو، اس کے لیے اس دل کو خالی کرنا پڑے گا۔ اس لیے اللہ پاک نے محبت کی حدود قائم کی ہیں کہ بیوی سے کتنی محبت، بچوں سے کتنی محبت، ماں باپ سے کتنی محبت، رشتہ داروں سے کتنی محبت، بہن بھائیوں سے کتنی محبت، دوستوں سے کتنی محبت، دنیا کی کمائی کے نقشوں سے کتنی محبت۔ اگر وہ محبت اللہ کی محبت پہ غالب آتی ہے تو اس نے اللہ کی محبت میں شرک کیا۔ اب ہم اس دل کو ٹٹولے کہ اللہ کی محبت کے مقابلے میں کسی اور کی محبت تو نہیں غالب آ رہی، اور الفاظ اللہ کو مطمئن نہیں کر سکیں گے، وہ تو عمل بتائے گا کس کی محبت غالب ہے۔ اس کا تجربہ اس سے ہو جائے گا کہ جب اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کا امر آ جائے، اور اس کے مقابلے میں کسی محبت کرنے والے کی کوئی چیز سامنے آ جائے تو اب آدمی فوقیت کس کو دیتا ہے؟ اگر اللہ کے امر کو چھوڑ کے اس میں لگتا ہے تو اس نے اس کی محبت کو غالب کیا. بس یہ عمش کرنی ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر کسی کی محبت کی پرواہ نہیں کی جائے گی, اللہ کے حکم کو پورا کیا جائے, اللہ کے حکم کو پورا. اور یہ محنت سے ہوگا, محنت سے ہوگا. اس لیے یہ بار بار بول بولنے پڑیں گے اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا ہے. جو بھی اللہ کی محبت کے مقابلے میں آ جائے وہ سب اللہ کا غیر ہے. اس دل کو اللہ کے غیر سے پاک کرنا ہو. ہر وقت اس بول کو بول کے اس یقین دل کے یقین کو بنانا پڑے گا اللہ کرتے ہیں اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. آج چاروں طرف دنیا میں اللہ کے غیر سے ہونے کی سزا بنی ہوئی ہے, سزا بنی ہوئی کہ اچھے اچھے آدمی بھی پھسل جائیں. اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں, دن میں بار بار بیسوں بار پچیسوں بار یہ بول بولنے پڑیں گے کہ اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. ذرا کوئی دنیاوی مسئلہ آ گیا, اب نگاہ کہاں اٹھ رہی ہے اس مسئلے سے متعلق, کسی دفتر میں تعلقات کے نکالنے پہ یا اللہ پاک کے ذات عالی پہ, یہاں پتہ چلتا ہے کہ کتنا اللہ کا یقین ہے, یہاں پتہ چلتا ہے کتنا اللہ کا یقین ہے. اگر نگاہ اس پہ گئی کہ اس ادارے میں اس شعبے میں کون ہے, کس سے بات کی جائے, تو یہ اللہ کا غیر ابھی گھسا ہوا ہے. ہمارا یقین یہ تو کرنے والی ذات اللہ کی ہے, ہم اللہ ہی سے کہیں گے, کسی سے نہیں کہیں گے, کسی سے نہیں, اللہ ہی سے کہیں گے. جب بندہ اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے غیر سے کہتا ہے تو اللہ کو دکھ ہوتا ہے کہ کھلاتا میں ہوں, پلاتا میں ہوں, پالتا میں ہوں, ضرورت میں پوری کرتا ہوں, اور جب کوئی مسئلہ آتا ہے تو میرے غیر کی طرف دوڑتا ہے. میرے بھائی دوست بزرگ, اس کی بہت مشق کرنی پڑے گی. اب ویزے کا مسئلہ آ گیا تو نگاہ کس پہ جا رہی ہے, تعلقات پہ یا اللہ پاک پہ؟ جس کے دل کا یقین یہ ہے کہ ویزا اللہ پاک کے ذات عالی سے ملے گا, کوئی نہیں دے سکتا, سب طرف سے نگاہ کو ہٹا لے, انشاءاللہ اس کو ویزا مل کے رہے, وہ انکار کرتے کرتے اقرار کریں گے کہ اللہ کے ہاتھ میں. لیکن آدمی بڑا کمزور ہے, ذرا سے کسی کے سہارے پہ پھسل پڑتا ہے, ذرا سے کسی نے امید دلا دی کہ فکر مت کرو, اس کے تو کانسلیٹ سے میرے تعلقات, اس امبیسی کے کانسلیٹ سے میرے تعلقات ہیں, اب صلاۃ الحاجت بھی کمزور, دعائیں بھی بے جان, اب نگاہ پڑ گئی اس کے اوپر, بس اللہ کو یہ بات ناپسند. نہیں, ہم اللہ ہی سے کہیں گے, اللہ ہی سے کہیں گے, اللہ کے غیر کی طرف جائیں گے نہیں, پھر انشاءاللہ کہیں ہمارا مسئلہ نہیں اٹکے گا. تو یہ مستقل محنت کرنی ہوگی کہ اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا, اور اللہ کی محبت کو غالب کرنا ہوگا کہ خیال بھی آئے تو اللہ ہی کا آئے, یاد بھی کریں تو اللہ ہی کی کریں, اور رونا بھی آئے تو اللہ ہی کو یاد کر کے رونا آئے. اسی کی محبت کے قابل وہی ذات ہے, باقی سب بے وفا ہیں, باقی سب بے وفا, سب کی محبتوں میں اغراض بھری ہوئی ہے, ایک اللہ کی محبت ہے جو خالص, اس کی محبت خالص. وہ تو ایسی محبت کرتا ہے کہ اس کی محبت کی نظیر کوئی دنیا میں دے نہیں سکتا. دنیا میں تو ماں کی محبت مشہور ہے, اور واقعی ماں محبت کرتی ہے, خود بھوکی رہے گی بچے کو کھلا دے گی, خود پیاسی رہے گی بچے کو پہنا دے گی, خود سردی میں سکڑی پڑی رہے گی اور بچے کو اڑا دے گی, ساری ساری رات بچہ جگائے تو جاگتی ہے, جھنجھلاتی نہیں, غصہ نہیں کرتی, بچے کو پٹختی نہیں. وہ بچی جو شادی سے پہلے جھنجھوڑتے بھی صبح اٹھاؤ تیرے اٹھتی, اور بچے کے ہوتے ہی بچہ رات کو تین دفعہ اٹھائے تو اٹھتی ہے, دو دفعہ اٹھائے تو اٹھتی ہے, چار دفعہ اٹھائے تو اٹھتی ہے, کیوں اٹھتی ہے؟ اس بچے کی محبت ماں کے دل میں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں ایک سائل آئیں, عورت سوال کیا, دو بچے ساتھ تھے, حضرت عائشہ کے پاس اس وقت صرف تین ہی کھجوریں تھیں اور کچھ نہیں تھا. ہم صحابہ کے تنگ دستیوں اور فخر و فاقہ کا تصور نہیں کر سکتے, تصور نہیں کر سکتے کہ کس طرح, کہ شاد فرماتی ہیں کہ دو دو مہینے گزر جاتے تھے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا, کھجور اور پانی سے گزارا ہو جاتا تھا. اور بعض مرتبہ فرماتی ہیں ایسی ہمیں ردی کھجوریں کھانے کو ملتی کہ اونٹ کے سامنے ڈالو تو اونٹ بھی نہ کھائے. تو تین سے تین کھجوریں, آج تو اللہ نے اتنی فراوانی دی دنیا کی چیزوں کی کہ یہ کوئی سوچ بھی نہیں تک سکتا کہ کوئی ایسا بھی ہوا جس کے گھر میں صرف تین ہی کھجور ہو کچھ نہ ہو. یہ صحابہ کے گھروں کا عام حال تھا. وہ تو تینوں کھجوریں سائل عورت کو دے دی, اس نے ایک کھجور ایک بچے کو دی, دوسری کھجور دوسرے بچے کو دی, اور ایک کھجور اپنے لیے رکھ لی. جب وہ کھجور بچوں نے فوراً کھا لی پھر رونے لگے, بھوک کے اندر ایک کھجور کیا کرے. تو اس عورت نے اس کھجور کے جو اپنے لیے رکھی تھی دو ٹکڑے کیے, آدھا ٹکڑا ایک بچے کو دے دیا, آدھا ٹکڑا دوسرے بچے کو دے دیا, اور خود بھوکی رہی. حضرت عائشہ سارا منظر دیکھتی رہی. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو سارا حال سنایا, تو آپ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ وہ محبت ہے جو اللہ پاک نے ماں کے دل میں بچوں کی ڈالی ہے. ایسی محبت کرنے والی ماں, ایسی محبت کرنے والی ماں کو بھی بچہ پکارے امی, ماں کہتی ہے جی بیٹا. تھوڑی دیر بعد بچہ پھر کہتا ہے امی, ماں کہتی ہے جی میرے چاند. بچہ تھوڑی بات پھر کہتا ہے امی, ماں کہتی ہے جی میرے لال. جتنے محبت کے بول اس کو یاد ہوتے ہیں وہ کہتی ہے, لیکن ایسی محبت کرنے والی ماں بھی آٹھ دس دفعہ کے بعد جھنجلا جاتی ہے, جھنجلا جاتی ہے, کہتی ہے کہ تو کیا کہتا ہے, تو میری جان کھا گیا, خاموش ہو جا. ایسی محبت کرنے والی ماں بھی, اور قربان جائے اللہ حضرت کی محبت کے, کیسی محبت کرتے ہیں. ان کو ایک دفعہ پکارو یا اللہ, وہ تین دفعہ جواب دیتے ہیں لبیک یا ابدی, لبیک یا ابدی, لبیک یا ابدی, اے میرے بندے میں حاضر ہو, کہہ کیا کہتا ہے, کہہ کیا کہتا ہے. پھر پکارو یا رب, پھر تین دفعہ جواب دیتا ہے. پھر پکارو, پھر تین دفعہ جواب دیتا ہے. یہ پکارنے والا پکارتے پکارتے تھک جائے تو تھک جائے, وہ مالک جواب دیتے ہوئے نہیں تھکتا. ایسی محبت کرنے والی ذات. اب ایسی محبت کرنے والی ذات سے منہ موڑ کے آدمی دنیا کی بے وفاؤں کے ساتھ دل لگائے, کتنی ناشکری کی بات ہے, کتنی ناشکری کی بات. کیونکہ دنیا والوں کی محبت میں اغراض ہے, اس لیے کبھی ادھر سے دھکا پڑتا ہے تو دوسری کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, ادھر سے پھٹکارا جاتا ہے تو تیسری طرف متوجہ ہوتے ہیں, ادھر سے دھکے دیے جاتے ہیں تو متوجہ ہوتے ہیں. ایک اللہ کے ہو جائیں, ایک اللہ کے ہو جائیں. جو 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 بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ پاک بھی اس سے محبت کرتے ہیں. پھر اعلان کرواتے ہیں کہ فلاں سے اللہ پاک محبت کرتے ہیں, زمین والوں تم بھی محبت کرو. تو اللہ سے محبت کریں. اللہ کی محبت کے لیے پہلے دل سے اللہ کے غیر کی محبت کو نکالنا ہو. ٹٹولے ٹٹولے کہ اللہ کی غیر کی محبت اس دل میں جگہ تو نہیں کی, اگر ہے تو اس کو نکال کے اللہ کی محبت کو دل میں بسائے. تو اللہ سے باتیں کرنے کا کیسا مزہ آئے گا. جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے تو آدمی اللہ سے باتیں کرتے ہوئے خوش ہوتا ہے, خوش ہوتا ہے. تو ہر عمل آدمی اللہ کے لیے کرتا ہے, ہر عمل آدمی اللہ کے لیے کرتا ہے. جیسے دنیا میں جسے محبت ہو تو ہر چیز اس کو دکھانے کے لیے کرتا ہے, اس سے تعریف کروانا چاہتا ہے, اس سے محبت کے بول بلوانا چاہتا ہے. جب اللہ سے محبت ہوگی تو آدمی اللہ کے لیے کرے گا. ایک بزرگ تھے اللہ والے, انہوں نے نئے کپڑے سلوائے, نئے کپڑے سلوا کے پہنے, اور پہن کے کہا اللہ میں نے تیرے لیے بنوائے, تیرے لیے سلوائے, تیرے لیے پہنے, اب تو بتا میں کیسا لگ رہا ہوں. جس کو اللہ سے محبت ہوگی وہ اللہ سے پوچھے گا, اور دنیا والوں سے پوچھتے بتاؤ کیسے سلے, کیسا ڈیزائن ہے, کیسا رنگ. انہوں نے تو اللہ کے لیے کیا, اللہ کے لیے. جب اللہ سے تعلق ہو جائے گا تو آدمی کو پھر ہر حال میں مزہ بھی آئے گا کہ میرے محبوب کی طرف سے آیا ہوا حال ہے. آدمی سے ایک پیچھے گا نہیں. ایک اللہ والے گھر آئے, گھر والوں سے کہا کہ کھانا, انہوں نے کہا آج گھر میں کھانا نہیں ہے, تو خوشی میں آ کے جھومنے لگے, وجد میں آ گئے, کہنے واہ بھائی واہ, آج وہ مہمان آیا جو حضور کے گھر میں روز آتا تھا. جس کو اللہ سے تعلق ہوگا اس کی کیفیت یہ بنے گی. تو یہ خیر کہ اللہ کرتے ہیں, اللہ سے ہوتا ہے اور ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر. اب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے تلاش کریں گے زندگی کے ہر شعبے میں, صرف عبادات میں نہیں, معاملات میں بھی, معاشرت میں بھی, اخلاق میں بھی, سب چیز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے, کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رنگ میں رنگ جائیں, رنگ میں رنگ جائیں. اتنا حضور وسلم کے طریقوں پہ ہم چلیں کہ آپ کے رنگ میں رنگ جائیں. ہر موقع کی سنتوں کو تلاش کریں کہ اس وقت میرے محبوب نے کیا کیا, میرے محبوب نے کیا کیا. بعض دفعہ تو محبت ان کے طریقوں پہ چلنے پہ تیار کر دیتی ہے, بعض دفعہ ان کے طریقوں کو اپنانے سے بھی محبت ہو جاتی ہے. دونوں چیزیں, اگر محبت ہے تو خود ہی سنت پہ عمل ہوگا, اگر اس میں کمی ہے تو پھر وہ عمل بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو بڑھا دے, وہ عمل بھی تو ان کی نقل میں, یعنی میرے محبوب کو پسند مجھے پسند, یہی محبت کو بڑھانے کا ذریعہ بنتا ہے. صحابہ ایسے ہی کرتے تھے. ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے تو لوکی پکی ہوئی تھی, کدو جس کو کہتے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس برتن میں ہاتھ گھما رہے تھے, لوکی کی قتلے جو ہے ٹکڑے تلاش کر رہے تھے, تو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی پسند ہے, مرغوب ہے. وہ صحابی کہتے ہیں مجھے پہلے لوکی اچھی نہیں لگتی تھی, لیکن اس دن سے مجھے لوکی محبوب ہو گئی, محبوب ہو گئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع یہ بھی محبت کو بڑھائے گا. ہر چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع, ہر چیز زندگی کے جس شعبے میں ہے اس میں تلاش کریں کہ حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا. تاجر ہے, اب علماء سے پوچھیں کہ تجارت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے, تو یہ تجارت دین بنے گا, دین بنے گا. کہ جو سنت کے مطابق تجارت کرے ایسا تاجر سب سے پہلے جنت میں جائے گا, سب سے پہلے جنت میں جائے گا. آپ کے بتائے طریقے پہ تجارت مغفرت کا ذریعہ, گناہوں کے معاف ہونے کا ذریعہ. ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی اپنی چیز بیچے اور خریدار کو پسند نہ آئے, یہ کسی وجہ سے ہو کہ میرے سے ضرورت کے لیے, اور وہ واپس کرنے کے لیے آئے اور وہ اس کو واپس لے لے, تو اللہ پاک بھی اس کے گناہ واپس لے لیتے ہیں, یعنی معاف کر دیتے ہیں. اب حضور علیہ السلام کے طریقے پہ تجارت کر رہا ہے اور گناہوں کی معافی ہو رہی ہے, گناہوں کی معافی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ کوئی چیز کسی کے ہاتھ فروخت کی اور اس کو اختیار دے دیا کہ جب جی چاہے تم اس کو بدلنا چاہو یا واپس کرنا چاہو تو واپس کر جانا. اب حضور کے طریقے پہ تجارت دنیا بھی بنا رہی اور آخرت بھی بنا رہی. ایسی ہی ہر عمل میں, گھر کی زندگی, گھر میں کیسے رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھے, اسی کہ گھروں کی خوشیوں کا راز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے. اور دعوت کے کام کرنے والوں کے تو گھر کے نقشے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہوئے, گھر میں گھسے دائی کے تو پتہ چلے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کا اور دین کا کام کرنے والے کا گھر ہے. کہ جو جس کی شباہت اختیار کرے گا قیامت تو اس کا حشر بھی اس کے ساتھ ہی ہوگا. ہمارے گھر بتا رہے ہوں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کا اور یہ دائی کا گھر ہے, یہ دائی کا گھر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں کوئی لمبا چوڑا ساز و سامان نہیں تھا, ایک بسترا, ایک کونے میں کچھ تھوڑے سے جو پڑے ہوئے, ایک مشق ہے یا کوئی اور ضرورت کی چیز, آپ کا گھر ایسا. دائیوں کا گھر تو ایسے ہی ہونا چاہیے. دیکھیے ہم دعوت کے کرنے کام کرنے والے جیسے چلیں گے ساری دنیا کا مجمع بھی ویسے ہی چلے گا. رہا دنیا کی خواہشات, وہ تو آج تک کسی کی پوری ہوئی ہیں نہ پوری ہوں گی, نہ پوری ہوئی نہیں. جو دنیا کے سب سے بڑے مالدار ہیں ان کی بھی خواہشیں پوری نہیں ہوتی, لیکن اتباع سنت ہوگا تو پرسکون زندگی ہوگی, پرسکون زندگی. ہمارے گھر کے نقشے ایسے, ہمارے اخلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق, دائی کا تو اخلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا اخلاق, دائی کا اخلاق. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے کبھی کسی کو دکھ نہیں پہنچا, کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچی, ایسے اخلاق ہمارے بھی ہوں. جب آپ سے کوئی مسافہ کرتا تو آپ اس وقت تک اپنے ہاتھ کو نہیں کھینچتے جب تک کہ وہ اپنے ہاتھ کو نہ کھینچ لیتا. جب آپ کسی سے بات کرتے تو پورے متوجہ ہو کے بات کرتے اور اس وقت تک اپنے سینے مبارک کو نہیں پھیرتے جب تک کہ وہ مڑ کے نہ چلا جائے. یہ عمل کے لیے ہے, عمل کے لیے. اس کے تعلقات زیادہ ہوں, ملنے جلنے والے زیادہ ہیں, یہاں پتہ چلتا ہے کہ کتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پہ ہم مل رہے ہیں لوگوں. کوئی آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اکرام کرتے, اپنی چادر اس کے لیے بچھا دیتے, چادر بچھا دیتے. ایک دفعہ مشرکین کے سردار آئے, آپ نے ان کے لیے بھی اپنی چادر بچھا دی, لیکن وہ اس زمانے کے تھے اور چادر میں بیٹھے نہیں, چادر کو سمیٹا, چوما, سر سے لگایا اور واپس کر دی. لیکن آپ نے تو اکرام کیا. جب کسی قوم کا کوئی بڑا آئے تو اس کی حیثیت کے بقدر اس کا اکرام کرو. یہ آپ سکھا رہے ہیں. آپ نے اف اور درگزر کا معاملہ کیا, کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی تو آپ نے اس کو معاف کیا. ہم ایسے اخلاق اپنے بنائیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جیسا عمل اس امت کو دیا کہ نماز کے ذریعے آدمی اپنے مسائل کا حل کرائے. ہمارے دعوت میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ کوئی بھی مسئلہ آ جائے ہم نماز پڑھ کے مسائل کو حل کرنا جانتے ہوں. یعنی نماز ایسی جاندار ہماری بن جائے کہ نماز پڑھے اور مسائل حل ہو جائے. ایسی جاندار, ایسی جاندار نماز بنانے کی مشق نہیں ہوگی, مشق نہیں ہوگی. کسی اچھی نماز پڑھنے والے کی نماز دیکھ کے اپنی نماز کو ایسا بنائے. اور اچھی نماز کے لیے اچھا وضو شرط ہے. اگر وضو کامل ہے تو نماز بھی بنی ہوئی ہوگی, اگر وضو میں نقص ہے تو نماز میں بھی نقص ہوگا. وضو بھی سیکھنے کی چیز ہے. صحابہ سیکھتے تھے, وہ صحابہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ رہے ان کے پاس, وہ صحابہ جو کم رہے وہ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے اور کہا کہ ہمیں وضو کرنا سکھا دیجئے. تو انہوں نے کہا پانی لے کر آؤ. لوٹے میں پانی منگایا, اونچی جگہ بیٹھے اور وضو کر کے دکھایا, کہا یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو. ہم بھی بھائی اپنا وضو سیکھیں, وضو سیکھیں جس میں سنتیں بھی ہوں, مستحبات بھی ہوں, آداب اور فرائض واجبات سب کچھ بنا ہوا سمرا وضو. ایک مستحب کو بھی ہلکا نہ سمجھے, اس کو بھی ہلکا نہ سمجھے, اس کو بھی حل کرا کہ وضو میں اس سے جان پڑے گی. اور وضو جب کوئی وضو کر لیتا ہے تو اللہ پاک ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں, جب تک کہ اس کا وضو رہے وہ فرشتہ اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے. اور جب کوئی رات کو وضو کر کے سوتا ہے تو ایک فرشتہ بھی اس کے ساتھ بستر میں آ جاتا ہے. اور جب یہ رات کو کروٹ بدلتا ہے تو وہ فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اس کی مغفرت فرما کہ اس نے رات وضو سے گزاری ہے, مغفرت فرما. اور یہ کہتا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے یہ بیدار ہوتا ہے تو وہ فرشتہ جس نے رات اس کے ساتھ گزاری ہو کہتے ہیں اللہ اس کی مغفرت فرما کہ اس نے ساری رات وضو سے گزاری. تو وضو کرنے میں کتنی دیر لگتی, تو بنا ہوا سمرا وضو, اس کے بعد سے بنی ہوئی سمری ہوئی نماز. ہمارا سعید خان صاحب رحم اللہ فرمایا کرتے تھے کہ نماز میں جو چار چیزیں بنا لے گا اس کی نماز بن جائے گی, رکوع, قوما, سجدہ اور جلسہ. چار چیزیں, اطمینان سے رکو, پانچ سات دفعہ اطمینان سے رکو کی تسبیح پڑھے. جب سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے کھڑا ہو تو اتنے اطمینان سے کھڑا ہو کہ اس کے جسم میں سکون آ جائے, سکون آ جائے. بنی سمری نماز. پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدہ کرے, سجدے میں بھی پانچ سات مرتبہ اطمینان سے تسبیح پڑھے. پھر دو سجدوں کے درمیان بیٹھے تو اتنے اطمینان سے بیٹھے کہ اس کے جسم میں سکون آ جائے. پھر دوسرا سجدہ ہے. ایسی بنی ہوئی سمری ہوئی نماز پڑھے, بنی سمری ہوئی نماز پڑھے. پھر نماز کے بعد جو چاہے اللہ سے مانگے, جو چاہے اللہ سے مانگے. کہ صحابہ اکرام اپنی حاجت و ضرورتوں کو مؤخر رکھتے تھے نماز تک کہ نماز پڑھ کے اپنی ضرورت و حاجتوں کو پورا کر لیں. تو ہماری نماز بھی ایسی بن جائے اور پوری امت کی نماز ایسی بن جائے, یہ دعوت کے ذریعے ہوگا. ہم لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکالیں گے, ان کو داعی بنائیں گے, وہ دعوت دیں گے تو اللہ انہیں بھی صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیں گے. تو نمازوں پہ محنت